نعرہ ہے یہ اصغر کا
میدان میں رہنا ہے،
میدان میں رہنا ہے
مہدی کے جوانوں کو، میدان میں رہنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الخاص میں محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں باخبر باشعور ظلم کے مقابلے میں احتجاج کی آواز بلند کرنے والی قوم میں سے قرار دیا ہے۔ اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہترین نبی اور آخری امام کی دور امامت میں اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت امامت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس نعمت کی ادائیگی کی توفیق کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی مظلومیت پر احتجاج کرنے کے لیے دھرنے میں تشریف فرمائیں، آپ یہ کام مقرر انجام دیتے رہے ہیں اور ایک بار پھر تمام تر موسم کی سختیوں کے باوجود حکومتوں کی دوسرے ظالموں کی سازشوں کے باوجود اپنے احتجاج کو بیان کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں۔ جب کبھی بھی آپ جیسے افراد یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، پہلی بات اور پہلا پوائنٹ جو شاید اہم ترین پوائنٹ ہے وہ مولانا امیر المومنین کی ایک وصیت ہے جس کے اوپر انتہائی ضروری ہے کہ عمل کیا جائے، چاہے آپ زندگی کی کسی بھی مرحلے کے اندر ہوں، کسی بھی مقام کے اوپر ہوں۔ مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو۔ اسی وصیت کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہراؤں گا۔ آپ ایک عبادت کے لیے یہاں تشریف فرمائیں۔ امیر المومنین کی ایک اور وصیت پر عمل کرتے ہوئے جس میں فرمایا، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ آپ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہاں تشریف فرمائیں۔ جو بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کے اندر سے احتجاج کی آواز اٹھنا بند ہو جائے، آپ کے پاس احتجاج کا جو راستہ میں اثر ہے اس راستے سے آپ دستبردار ہو جائیں، وہ اس کام کو غیر منظم طریقے سے کروانا چاہیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو گھر سے نکلنے سے روک نہیں پائیں گے۔ آپ میں سید الشہداء کی پیروی اور تبعیت نے احتجاج کرنا سیکھا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ جذبہ آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس جذبے کا مقابلہ اس طرح سے کریں کہ آپ کا یہ احتجاج کم اثر نظر آئے، اس کی تاثیر کم نظر آئے۔ اور آپ اگر دشمن کی سازش کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا احتجاج پر اثر ہو، آپ کو نظم و ضبط ایجاد کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا۔ میں اس کو بار بار نہیں دہراؤں گا لیکن اصرار کروں گا، تاکید کروں گا آپ کی خدمت میں، حتی الامکان کوشش کیجیے اپنے آپ کو منظم دکھائیں۔ جتنا آپ کا نظم و ضبط بڑھے گا آپ کی تاثیر بڑھے گی. جس پر بھی آپ اثر ڈالنا چاہتے ہیں ان سب کے اوپر اچھا اثر جو آپ کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اثر حاصل ہوگا. اپنی نظم و ضبط کے اظہار کے لیے, اپنے شعور اور آگہی کے اظہار کے لیے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ آپ با مقصد با فکر یہاں پہ تشریف فرما ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایک بار پھر چند نعرے بلند کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے شعور کا اظہار کرنا چاہیں گے. نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت.
یہ جو آپ کی بہت کی آواز ہے, یہ جو آپ کی شعور کی آواز ہے, اس وقت پاکستان کے اندر جو کوئی بھی سازش کر رہا ہے اس کے سامنے سب سے خطرناک یہی چیز ہے. جو کوئی بھی پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے,
اور پاکستان اس وقت میدان بنا ہوا ہے تمام سازش کرنے والوں کے لیے. اگر کوئی شخص مختصر سبھی گرنے کی کوشش کرے, نہیں معلوم پاکستان کے اندر کتنے ملکوں کی ایجنسیز کام کر رہی ہوں گی. اگر تھوڑی سی بھی توجہ دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کم از کم 9 ملک ہیں جن کی ایجنسیز اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہوں گی. ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں, ہر ایک نے اپنے لیے منصوبے بنائے ہیں, اور ان میں سے متعدد ایسے ہیں جن کو دین سے دشمنی ہے, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی ہے. ان سب کا ہدف, ان سب کا مقصد اس بات کے اوپر قرار پائے گا کہ پاکستان میں دین کے نام پر نام نہیں پھیلے, پاکستان کے اندر دین کے نام پر افراتفری پھیلے, اور اس کا ایک نشانہ وہ ہمیں قرار دے رہے ہیں. ان کو پتا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سر جھکا کر بیٹھے رہے, ان کو پتا ہے کہ ہم رد عمل دکھائیں گے. ہمارے اس رد عمل کو وہ اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی جنت میں عرض کروں گا, وہ نہیں چاہیں گے آپ پرامن احتجاج کریں, اور آپ نے جو پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ آپ کو اپنے اس عمل سے ناامید کرنا چاہیں گے. وہ چاہیں گے, ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اب جب کہ انہوں نے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے تو کچھ ایسا دکھایا جائے کہ لوگ اس کام سے ناامید ہو جائیں, نعوذ باللہ, لوگ اس کام سے مایوس ہو جائیں. وہ یہ چاہ رہے ہوں گے. اب جب کہ آپ نے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے تو آپ کے سامنے ایک راستہ یہ ہوگا کہ اپنے کام کو جتنا زیادہ منظم کر کے بااثر کر سکتے ہیں ان کے سامنے بااثر کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک ذمہ داری منتظمین کے اوپر قرار پائے گی, اور بہت بڑی ذمہ داری آپ شرکا کے اوپر قرار پائے گی. جو منتظمین ہیں وہ اتنے بڑے ہجوم اور اتنے بڑے اجتماع کو ڈیل کرنے کے لیے اکیلے کسی صورت میں صلاحیت نہیں رکھیں گے. اگر شرکا ساتھ نہیں دیں گے یہ لوگ قطعا اس کو منظم نہیں کر پائیں گے. صرف ایک راستہ ہوگا, شرکا خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں منظم کام کسے کہتے ہیں. آپ یہاں مرد بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں, خواتین اور بچے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن بدقسمتی سے پیٹرن کچھ ایسا بنا ہوا ہے, افراتفری کچھ ایسی ہوئی بھی ہے, اس اجتماع کی طاقت نظر نہیں آ پا رہی. اس اجتماع کا اثر کہاں تک ہے اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا. کاش کوئی ایسا منظم کر لیتا کہ مرد اور عورت جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کے اجتماع کی طاقت ہمیں نظر آتی. ہماری جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ سمجھنا, کسی کو دکھانا بتانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں, وہ لوگ کس طریقے سے اپنا اظہار کریں گے. اور اس مشکل کو منتظمین کو کبھی دیکھنا ہوگا کہ آئندہ کے لیے یہ ہفتہ اسی دوران میں کس طریقے سے انجام پائے گا, اور ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو سوچنا ہوگا. اس کے ساتھ چند جملہ آپ کی خدمت میں اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے کہ جس میں اور آپ اس وقت موجود ہیں اور جو کچھ انجام پانے والا ہے اس کے حوالے سے عرض کروں گا. کوشش کروں گا کہ ایک مجموعی صورتحال آپ کی خدمت میں بیان کی جائے, اور جو اس کے جزئیات ہیں وہ آپ کے سامنے جو منتظمین حضرات ہیں بیان کرتے رہیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید آپ کی خدمت میں ہوں کہ پچھلی دفعوں میں دھرنے کے دوران ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیعہ قوم اپنی ایک شناخت کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس وقت پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں آئے گا کہ پاکستان میں شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے ایک مضبوط دینی جماعت کے طور پر, ایک خالص مذہبی دینی جس کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حقیقی دین کا احیاء کرے, یہ کام کسی کو پسند نہیں آئے گا. نہ بیرون ملک سازش کرنے والوں کو پسند آئے گا, نہ اندرون ملک لوٹ مار کرنے والوں کو پسند آئے گا. گزشتہ 60-65 سال میں ان کی خواہش یہ رہی تھی کہ شیعہ قوم اہل بیت کے چاہنے والے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر ضم ہوئی بھی پارٹی نظر آئے یا ایک دینی فرقہ بن کے نظر آئے. ہم دین کے ماننے والے ہیں لیکن پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتے ہیں. ہم ایک فرقے کے ماننے والے بھی ہیں لیکن فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں دین کے نام پر حقیقی دین کا اظہار ہو, کسی ایک فرقے کا اظہار ہرگز نہیں چاہتے. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم شیعہ کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے فرقوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ, یا دوسرے فرقوں کے حق کے اندر پامالی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ ملک, اس ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئے, جو جس فکر کا ماننے والا ہے اپنی فکر کے اوپر عمل کرے, جو جس عقیدے کا چاہنے والا ہے اپنے عقیدے کے اوپر عمل کرے. وہی بات جو قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت کہی تھی, ہم پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے, کیوں یہ ملک افراتفری میں جائے؟ لیکن بدقسمتی سے یہاں کے نااہل اہل حکمران بغیر سوچے سمجھے کچھ اپنی جذباتیت کی خاطر, اپنے مفادات کی خاطر اور کچھ بیرونی ملک کی سازشوں کا شکار ہو کر مسلسل اس پاکستان کو اندھیرے میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے سے شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دو سپر پاورز کی جنگ میں پاکستان کو ملوث کیا گیا, دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. اس وقت دین کے نام پر بیوقوف بنا کر پاکستان کے اندر اسلحہ اور منشیات کا بازار گرم کر دیا گیا. اور مقرر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت قائد محترم قائد شہید علامہ علی حسین حسینی مسلسل اس بات کے اوپر اظہار فرماتے رہے کہ دیکھو اس ملک کو کس اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے. اس کے بعد چند سال اس مصنوعی اسلام پرستی کے اندر گزارنے کے بعد اچانک مغرب پرستی, مغربی ممالک کی طرف ٹینڈنسی شروع ہو گئی, پھر دین کا ایک اور طریقے سے مقابلہ شروع ہو گیا. دین میں شدت پسندی آج کی بات نہیں ہے. اگر آج پاکستانی فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کے چپے چپے میں نامنی کا خاتمہ ہوا ہے, تو یہ وہ عمل ہے جس کو ہم ہماری حکومت نے بویا ہے. انہوں نے جو بویا ہے وہ ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے. اور اگر آپ جیسے لوگ یہ آواز احتجاج نہ اٹھائیں, مجھے نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر کون آواز اٹھائے گا. آپ ان طالبان کے دہشت گردوں کو دیکھ لیں, بم دھماکے کرنے والوں کو دیکھ لیں, حکومت پاکستان, پاکستان کی فوج ان کے سامنے بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ان کے اندر ارادہ نہیں ہے, اپنے مفادات کی خاطر اس کام کو انجام دے رہے ہیں. کیا پاکستانی فوج کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ چند باغیوں کو کچل سکے؟ یہ لوگ دوسرے ملکوں کے ارادوں کے اوپر چلتے ہوئے ان کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک کو خطرے میں ڈالنے چلے جا رہے ہیں. کون سا ملک ترقی کرے گا ان بم دھماکوں کے ساتھ؟ 18 کروڑ عوام یہاں پر پہلے ہی فقیر ہو کر رہ رہے ہیں. 70% سے زیادہ لوگ وہ لوگ ہیں جو غربت کی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر. یہ ملک پہلے ہی غریبوں کا ملک بنا ہوا ہے, یہ ملک پہلے ہی تعلیمی اعتبار سے ناخواندہ ترین افراد کا ملک بنا ہوا ہے. اور اب بھی اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یہ ملک برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس آواز احتجاج کو بلند کریں. مشکل اگر کوئی پاکستان میں نہیں سمجھ رہا تو اس کی خاطر سمجھانے کی کوشش کریں گے. مشکل صرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ بچے گا یا نہیں بچے گا, ہمیں 1400 سال کا سابقہ ظالموں سے جنگ کر کے بھی زندگی گزارنے کا, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کب 1400 سال میں حکومتیں ہمارے فیور میں رہی ہیں؟ 1400 سال میں ہم نے ظالموں اور جابروں کا مقابلہ کیا ہے. ایک پاکستان کی سرزمین نہیں ہے, دنیا کی ہر سرزمین میں ظالموں کا مقابلہ کیا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ شیعہ زندگی گزار سکے گا نہیں گزار سکے گا, شیعہ کے پاس طاقت ہے, ہم لوگ زندگی گزارنا جانتے ہیں. اور اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ چند بم دھماکے کر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کے عقیدے سے ہٹا سکتا ہے, تو ان جیسے دیوانوں کو خاطر عرض کروں گا, رات کے اس پہر میں آ کر اگر تمہیں اس قوم کا جوش و جذبہ دیکھنا ہے تو اس نعرے کو دیکھ لو, نعرہ حیدری. پوری دنیا دیکھ لے, اگر جنازوں کے اٹھانے سے اس قوم کے حوصلوں میں کمی ہونی ہوتی تو ہم ہزاروں جنازے اٹھا چکے ہیں. ان جنازوں کو اٹھانے ہمارے حوصلے کم نہیں کیے ہیں, ان جنازوں کو اٹھانے کے باوجود ہمارے قوم کی وحدت کم نہیں ہوئی ہے. ہمارے درمیان بہت ساری پارٹیز ہیں, لیکن جب بھی حق کی بات آئی ہے, قوم کے مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات آئی ہے, ہماری مکتب کی بات آئی ہے, ہماری پوری قوم متحد ہوئی ہے. راول پنڈی بہترین مثال ہے, تیسرا بڑا شہر ہے جہاں پہ یہ سازش ہوئی ہے. عاشور کے دن قتل عام, جس کے نام پر چہلوں کے جلوس کو روکنے کی کوشش, کوئٹہ میں, کراچی میں, اس کے بعد آخری راول پنڈی کے اندر, بڑے شہر, چھوٹے چھوٹے شہروں میں حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ایک سازش ہوگی راولپنڈی کے عوام بے بس ہو جائیں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ, چہلوں کے دن جلوس سے دستبردار ہو جائیں گے. اپنی سازشوں میں ناکام ہونے کے باوجود نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ شیعہ قوم بیدار قوم ہے, ہماری اپنے مکتب سے وابستگی ہے, ہماری سید الشہداء سے ایک وابستگی ہے, ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود, اتنی مدت روڈ کے اوپر گزارنے کے باوجود, اتنی خواتین اور بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دنیا کو نظر نہیں آتا ہے؟ اتنے جوان بوڑھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سب کے اگر جوش و جذبے کو دیکھنا ہے تو ایک دفعہ سید الشہداء کی پکار کے اندر دیکھو, لبیک یا حسین. جہاں کہیں ہیں اس روڈ کے کسی بھی کونے پر ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, ایک دفعہ سب کو دکھانے کی خاطر ہم چاہتے ہیں ہمارا میڈیا بھی دیکھے, دشمن بھی دیکھے, دوست بھی دیکھے. دوست ہمارے جذبے کو دیکھ کر ہمت حاصل کرے, دشمن ہمارے جذبے کو دیکھ کر اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا. جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے, ہاتھ کو بلند کر کے کہے لبیک یا حسین. خدا کو ذرا خیر نصیب فرمائے, خدا شب جمعہ سید الشہداء کی نظر لطف آپ کے اوپر کروائے, سید الشہداء کے فرزند امام وقت کی نظر لطف آپ کے اوپر ہو انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پوری دنیا کو سمجھنا پڑے گا, خدا آپ کو خیر نصیب فرمائے. پوری دنیا کو سمجھنا پڑے گا اس قوم کے اندر حوصلہ ہے, اس قوم کے اندر طاقت ہے. اور یہ جو بار بار سازشیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ ایک ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے, چند دہشت گرد مستوں کے علاقے کے اندر جمع ہوئے, انہوں نے اتفاقاً یہ کام کر دیا. ممکن ہے کوئی یہ کہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ چند دہشت گرد بار بار بم دھماکے کر رہے ہیں. دنیا کی سیاست کے اندر یہ چیزیں اتفاقات پہ نہیں ہوتی ہیں, دنیا کی سیاست میں یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے گروہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کے پیچھے پوری اسٹریٹجیز بن رہی ہوتی ہیں. ممکن ہے کوئی یہ سمجھے شیعہ قوم کو ایک چھوٹے سے گروہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا نام طالبان یا القاعدہ ہے, جو پاکستان کے پہاڑوں میں کہیں رہ رہے ہیں اور یہ اکیلے بیٹھ کر کوئی منصوبہ بناتے ہیں, عمل کر دیتے ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس اسٹریٹجی کو حکومتی سطح پر اجرا کرتے ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چھوٹے سے گمنام گروپ کو پکڑتے ہیں, اس کے اندر پینیٹریشن کرتے ہیں, اس کو تربیت دیتے ہیں, اس گروپ کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں, ہمارے جنازے گراتے ہیں, پھر ہمارے جنازوں ہی کے اندر کھڑے ہو کر ہمیں پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا ان کے مقاصد ہیں؟ ان کے خیال میں, ان کے خام خیالی کے اندر یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی آواز اٹھانے کے قابل نہ رہے. کبھی ان کو ایران کی حمایت کرنے والے لوگ برے نظر میں رکھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ایک موقع آئے پوری دنیا خالی ہو جائے ایران کی حمایت سے, اسلام کی حمایت سے, اس نظام کی حمایت سے, تاکہ جب حملہ کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ بن سکے. کبھی یہ چاہتے ہیں حزب اللہ کے اوپر حملہ کریں, جب حزب اللہ پہ حملہ کریں کوئی رکاوٹ نہ رہے. ان کے ارادے یہ ہیں. دو سال سے سیریا کے اندر, شام کے اندر اپنی سازشوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے. پوری دنیا سے ظالم ترین, جابر ترین, صفاق ترین انسانوں کو اس سیریا کی سرزمین کے اوپر جمع کر کے اس کی اینٹ سیز بجا دی انہوں نے. ایسے ایسے شہر جو دو دو ہزار سال سے تہذیب اور تمدن کا مرکز تھے, ان صفحے ہستی سے مٹا دیا ان شہروں کو. یہ ان کی سازشیں ہیں. اور اتنے یہ بے بس ہیں کہ سیریا کی ایک حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکے ابھی تک. ان سازشوں کو لے کر پاکستان آئے ہیں, اور پاکستان کیوں ان کی نظر میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو پاکستان ٹارگٹ ہے, وہ پاکستان کے عوام کے اندر اسلام کی پسند ہے. پاکستان کے عوام اسلام پسند ہیں, چاہے وہ اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں. ان کو دین کی خواہش ہے, یہ دین کی خواہش ان کو پسند نہیں ہے, چاہتے ہیں اس کا مقابلہ کریں. اس خاطر دین کے نام پر اتنی فرقہ واریت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ دین کے نام سے دستبردار ہو جائیں. یہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں سیکولر بنائیں, یہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں دہشت گرد بنائیں, یہ چاہتے ہیں ہم اپنی شناخت ختم کریں, زیر زمین کے اندر چلے جائیں, مدتوں کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہم تھے کون. یہ ہمیں یہاں پہنچانا چاہتے ہیں. آج الحمدللہ رب العالمین جب ان احتجاجات کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری بہنیں پردوں میں, ان کے اندر دین ہے جس کی خاطر یہ یہاں پر جمع ہے, تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے دشمن کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں, قوم کا شعور بلند ہو رہا ہے. اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے وقت کی, امام کی, تشریف آوری کی شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے, قوموں کا شعور بلند ہو. الحمدللہ رب العالمین یہ جو اتنے مرد یہاں موجود ہیں, اتنی خواتین یہاں موجود ہیں, اور صرف یہاں نہیں پاکستان کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں, یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کیا یہ بے خبر لوگ ہیں جو روڈ پر آئے ہیں؟ کیا یہ بغیر شعور کے روڈ پر آئے ہیں؟ اگر شعور نہ ہوتا, بے خبری ہوتی, تو گھروں سے کیوں نہ نکلتے؟ یہ کسی شعور کی وجہ سے آئے, اور یہ شعور یہ آگے ہی ہمیں نبید دیتی, ہمیں خوشخبری دیتی اپنے امام کے لیے. وہ امام کے جو تشریف لائیں گے, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, وہ امام جو تشریف لائیں گے زمین کے اوپر, عدل و انصاف کو پھیلائیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. کہاں سے آئے گا وہ لشکر؟ ان لوگوں نے پوری دنیا میں فسق و فجور کا بازار گرم کیا, فحشا کا بازار گرم کیا, اور سب کا ہدف یہ تھا کہ لوگ فسق و فجور فحاشا میں اتنے پڑ جائیں گے, اپنی نفسانی خواہشات میں اتنے پڑ جائیں گے, کون فاطمہ کے بیٹے کو یاد رکھے گا, کون سید الشہداء کی اولاد کو یاد رکھے گا. اور پروردگار عالم نے ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کربلا بسا کے دی, اور دیکھو حسین کے نام پر سب کچھ باقی رہے گا, سب ختم ہو جاتا اگر سید الشہداء کی کربلا نہ ہوتی اور سید الشہداء کی عزاداری نہ ہوتی, سب ختم ہو جاتا. اس خاطر اللہ کے رسول نے وارث انبیاء نے سید الشہداء کو اپنا وارث قرار دیا, اور اس کی پیروی میں آپ پر چلے عزا لے کر بلند ہوئے. کتنی فخر کی بات ہے, اگر کبھی آپ غور فرمائیں یہ کتنی فخر کی بات ہوئی کہ 7 عرب انسانوں میں خدا نے آپ کی قوم کو منتخب کیا کہ آپ علم حسین کو بلند کریں, آپ سید الشہداء کے پرچم کو بلند کریں. اور الحمدللہ سعادت آپ کو بخشی کہ آپ پر چنے ازا لے کر چنے, اور یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے صدیوں تک ہمارے بزرگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا اس پر چنے ازا کے نتیجے میں دنیا میں کیا پیغام پہنچنے والا ہے. مثلا میں سوچتا ہوں 100 سال پہلے شاید ہندوستان کے گاؤں دیہات کے اندر اہل بیت کے چند ماننے والے جمع ہوتے ہوں گے, ازا کرتے ہوں گے, جلوس نکالتے ہوں گے, سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کے چپے چپے میں یا حسین کی آواز اٹھ رہی ہوگی. ہم 30 سال پہلے کیا سوچ سکتے تھے کہ ایک موقع پہ کربلا ہوگی, عاشور کا دن ہوگا, پوری دنیا کا میڈیا کربلا دکھائے گا, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جب صدام کا دور آیا تھا تو اس لائن کے دور میں بار بار یہ بات سامنے آتی تھی شیعہ عوام کا مستقبل عراق کے اندر کیا ہے, بار بار یہ باتیں کی جاتی تھیں. الحمد للہ رب العالمین وہ مصیبت کا دور بھی گزر گیا, اور سب کچھ گزرنے کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا, جس قوم کو 30 سال تک کچلنے کی کوشش کی گئی, جب چہلم کے دن آتے ہیں تو 2 کروڑ سے اوپر حسین کے ماننے والے اور ان کے روزے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, سید الشہداء کے چاہنے والے. اب الحمدللہ رب العالمین اس پیغام کی وراثت میں یہاں پر تشریف فرما ہے, اور قطعاً اسی جوش و جذبے کے ساتھ اسی امام حسین کی ندا کے نتیجے میں اس امام کی تشریف آوری ہونی ہے. بہت سادہ سی ایک بات کہی جا سکتی ہے, جب وقت کے امام تشریف لائیں گے ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے, اپنا تعارف کروائیں گے, فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں, پوری دنیا کے سامنے اپنے تعارف میں کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں, اس کا مطلب ہے پوری دنیا امام حسین کو جانتی ہوگی, لہذا وقت کے امام فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں, جس کو پوری دنیا جانتی ہے. ہم اس وقت کو نزدیک آتا دیکھتے ہیں, میں نے عرض کیا 25-30 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اس وقت یہ عالم ہے آپ امریکہ اور یورپ کے اندر چلے جائیں, دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں, اتنا ہی ہوں گے میڈیا کو دیکھنے والا اس کو پتا ہے ہاں ایک کربلا بھی ہے, ایک عاشور ہے, اور ایک قوم ہے جو اس کربلا اور اس عاشور کو منانے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین تمام تر مشکلات کے باوجود ہم اس دور کو کامیابی کا دور دیکھتے ہیں, ہم اس دور کو قوم کے شعور کا دور دیکھتے ہیں, اور اس شعور اور اس آگہی کے نتیجے میں بہت ساری کامیابیوں کو حاصل ہوتا دیکھتے ہیں. صرف ایک مشکل رہ جائے گی مجھے کہ ہمیں جنازے اٹھانا, ہمیں امتحان سے گزرنا ہوگا, اور دنیا کی کون سی قوم امتحان سے نہیں گزری, کون سی قوم ایسی ہے جس نے کسی ہدف کی خاطر زندگی گزاری ہو اور امتحان نہ دیا ہو. کیا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہیں ارشاد فرمایا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور تمام تر ان اعمال کے ساتھ نہیں کہا تھا کہ میں امتحان لوں گا. اب امتحان ہے, اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. جب سینکڑوں سال پہلے ہمارے اجداد نے سید الشہداء کا پرچم بلند کیا تھا تو یہ سوچ کے بلند کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اس پرچم کو اٹھانے کے اوپر سزا تو اٹھائی ہوگی, اس پرچم کو اٹھانے پر ہمیں مشکل بھی اٹھانی پڑے گی. یہ جو مصدوم کے راستے میں بے گناہ مارے گئے ہیں ان کا کیا جرم ہے؟ پوری دنیا میں کوئی سوال نہیں کرے گا انہوں نے کیا جرم کیا تھا. اور کتنا عجیب ہے کہ جیسے سید الشہداء کربلا میں کھڑے ہو کر کوفیوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے, میں نے کیا تمہارا کوئی انسان مارا ہے؟ آج ہم پوری دنیا کے سامنے ایک سوال اٹھا سکتے ہیں, یہ بتاؤ ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں, کیا ہم نے کوئی ظلم کیا ہے, ہم نے کسی کا خون بہایا ہے کیا؟ یہ جو بے گناہ راستے میں کبھی راستوں میں بسوں سے اتار اتار کے شہید کیے گئے, آیا یہ ظالم تھے یا مظلوم تھے؟ ان جنازوں کے پیچھے کم سے کم ایک ہدف جو پوری دنیا کے لیے ہمارے سامنے ہمارے لیے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری مظلومیت پوری دنیا نے اعتراف کیا. اور قابل تحسین ہزارہ قوم, ہزارہ قوم نے سخت امتحان لیا, مقرر ان کی لاشیں پر معلوم ہیں, مقرر ان کی لاشیں جلائے گئے ہیں. اور کسی بھی قوم کے لیے آسان وقت نہیں ہے جس وقت سے یہ قوم گزر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے باشعور انسان اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہزاروں قوم کے اندر استقامت ہے. وہ لاشوں کو لیے بیٹھے رہے, انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, انہوں نے کوئی بربریت نہیں دکھائی. الحمدللہ رب العالمین آپ بھی ان کی پیروی میں. ہم احتجاج کے لیے بیٹھے رہے, ہم نے کسی کی ذاتی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, ہم نے کسی انسان کے لیے کوئی تکلیف کا سبب نہیں بننا تھا. حتیٰ جو لوگ ٹریفک میں پھنستے ہیں ہم ان کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹریفک میں پھنسے. حکومت نے ہمارے سامنے احتجاج کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا سوائے اس پر امن راستے کے, اس خاطر ہم روڈ کے اوپر آئے, ورنہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی تھی. کم سے کم ایک چیز جو حاصل ہے, ہم مظلوم ہیں, ہم ظالم نہیں ہیں, اس مظلومیت پہ ہمیں فخر ہے. البتہ دنیا بھی ایک بات سمجھ لے, ہم وہ مظلوم نہیں ہیں جو سر جھکا کر ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دیں گے. ہم نے سید الشہداء سے ایک بات سیکھی ہے, تمام تر مظلومیت کے باوجود جب سید الشہداء میدان جنگ کے اندر اترے تو انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا. وہ جانتے تھے کہ ظاہری طور پر یہ جنگ ان کا لشکر نہیں جیت پائے گا, لیکن انہوں نے اپنے لشکر کو منظم کیا. عرب کے دستور کے مطابق مئی منا مئی شرا قلب لشکر تشکیل دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء ہمیں سکھانا چاہتے تھے تمام تر مظلومیت کے باوجود اپنے سر کو خم مت کرنا, دشمن کے سامنے سر تسلیم مت جھکانا, دشمن کے سامنے ڈٹ کر اعلان کرنا, بالکل وہی اعلان کرنا جو سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود جس کے اندر علی اصغر ولی اکبر شامل تھے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, ہیہات من اللہ. سید الشہداء نے پوری دنیا کے سامنے کہا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, لاشیں ہمارے پامال ہوئے, جوان ہمارے ذبح ہوئے, ہماری اولاد کو بعد میں اسیر بھی بنایا جائے گا, ہمارے خاندان کو باتاروں میں گھرایا جائے گا اور ان کے فرزند گلے میں توک اور پاؤں کی بیڑیوں کے ساتھ کوفہ سے شام اور شام سے ہر دنیا کے کونے کے اندر اپنی صدائے مظلومیت کو بلند کریں گے. ان تمام باتوں کے باوجود عزت حسین کے لیے اور عزت اس قوم کے لیے جو حسین کے نام کے اوپر کھڑی ہوگی, یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہر اس قوم کو عزت ملے گی جو دین اور ایمان کے اوپر رہے گی. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, اور منافق ہرگز اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. عزت آپ کے لیے اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، عزت آپ کے لیے اگر آپ مظلوم کے ساتھ ہیں. اور جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، میں اس واقعے کے جزئیات اور آپ کے یہاں بیٹھنے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کسی جزئیات میں نہیں جاؤں گا. یہ میرا کام نہیں ہے. جو منتظمین حضرات ہیں اور جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کام کو انجام دیں گے. میرا کام یہ تھا کہ اس مجموعی فضا کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور آخر میں جو بھی مسلم کے اندر شہید ہوئے ان کے ورثاء کے سامنے تسلیت عرض کرتے ہیں، ان کے جوان شہید ہیں. اور مجھے یقین ہے یہاں پر بہت سارے خاندان ایسے ہوں گے جن کے بچے، جن کے لواحقین ایسے سانحات کے اندر کہیں نہ کہیں شہید ہوئے ہوں گے. سینکڑوں کراچی کے اندر ہیں، یقیناً ان سینکڑوں ہزاروں شہداء کے خاندانوں میں یہاں پڑھنے والوں کتنے لوگ ہوں گے. ہم تسلیت عرض کرتے ہیں اور اس تسلیت کے ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آپ امام حسین کے قافلے میں شریک ہوئے، جو شہید ہوا وہ شہادت کے ساتھ اس لشکر کا حصہ بنا جس کے سردار امام حسین ہیں. اور ان مظلوموں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر آپ کو کبھی اپنے اس رشتے دار کی یاد آئے، اس بھائی کی یاد آئے جو ایسے سانحے میں یا اس سانحے میں شہید ہوا ہے، تو صرف یہی عرض کریں گے کہ ایک دفعہ پلٹ کر علی اکبر کی لاش کو دیکھو، ایک دفعہ اس کربلا کے بوڑھے باپ کو سوچنا جو اپنے جوان کو الوداع کہنے کے لیے اٹھا. شب جمعہ ہے، جمعہ رحمتوں کی، شب جمعہ رحمتوں اور مغفرت کی شب ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں اپنے اہداف کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ کی معنوی مدد چاہیے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سید الشہداء کے تمسک کرتے ہوئے چند جملے فقط مسائل کے عرض کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے دل کربلا کی سرزمین کی طرف جائیں. انشاءاللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں امام حسین کی نظر لطف آپ کے اور ہمارے اوپر پڑے، خدا کی لطف و کرم کی بارش آپ کے اور ہمارے اوپر ہو، اور ان عزیزوں پر ہو جو کوئٹہ کے اندر اپنے مظلوموں کے لاشوں کو لیے بیٹھے ہیں. ایک موقع آیا جب علی اکبر سید الشہداء سے الوداع کرنے آیا، نہیں معلوم ان شہداء کے اندر یقیناً کوئی جوان ایسا ہوگا جس کا بوڑھا باپ اس وقت اس کے لاشے کو لے کر بیٹھا ہوگا، اور کوئی بوڑھی ماں ہوگی جو اپنے بچے کے اوپر رو رہی ہوگی. ان تمام کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے شاید یہ دکھ نہیں اٹھائے، لیکن ہمیں صرف اتنا پتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے جب علی اکبر الوداع کرنے آئے تو حسین کے دل پر کیا بیتی، جب الوداع کرنے آئے تو خیمہ سادات کے اندر کیا کوہرام بپا تھا. حضرت علی اکبر کے الوداع کرنے میں جو خاص روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ خواتین کا پردہ، خیمے کا پردہ سات دفعہ اٹھا ہے اور سات دفعہ گرا. ہر دفعہ علی اکبر کے الوداع کرنے پر کوئی ایک بیوی نوحہ کرتی تھی، علی اکبر کو الوداع کرتی تھی. اور کتنا خوبصورت علامہ ذیشان حضرت جوادی نے اس منظر کو بیان کیا، فرمایا علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل آیا. کس طرح سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا، اور علی اکبر کے جانے پر کیا کیا ہوا. اگر کوئی صرف اس ایک لمحے کو سوچے جب علی اکبر واپس آئے اور اپنے باپ سے کہا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو ان دشمنوں سے جنگ کرتا، اور انسان سوچتا ہے یہ حسین صاحب یہ کوثر ہے. Oh, یہ وہ نواسا رسول ہے جس کے صدقے پر رسول خدا سب کچھ کرنے کو تیار ہے. آج اپنا بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے اور سید الشہداء نے کتنا عجیب فرمایا, فرمایا بیٹا علی اکبر جا کے لڑو تمہیں علی مرتضیٰ پانی پلائیں گے, تمہیں رسول خدا پانی پلائیں گے. بس ایک موقع آیا جب علی اکبر زمین پر گرے اور نہیں معلوم جس موقع پر علی اکبر زمین پہ گرے ہوں گے حسین کے قلب پہ کیا بیتی ہوگی. ایک روایت کے بقول سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا بار بار آواز دو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. کس انداز میں سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے کہ اپنے قلب مقدس سے ایک جملہ فرمایا, فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا, اے اکبر تیرے باپ دنیا میں کچھ رہی ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان مظلوموں کی مظلومیت کے صدقے میں جن کے وہ رسا اس وقت لاشوں کو لیے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جو ان ظالموں کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار مظلوموں کی نصرت کرنے کی طاقت میں اضافہ فرما.